اور اسی اعلان کے ساتھ کہ جیسا کہ ماہ اپریل کی 15 تاریخ کو جو آخری درس ہوا تھا آج سے پہلے یہ گزارش کی گئی تھی کہ اب اس درس کا نظام بدلا جا رہا ہے, شاید جگہ میں بھی تبدیلی کی جائے, اور یہ تو تقریباً یقینی ہے کہ درس دینے والے کو بھی تبدیل کیا جائے گا. میری خواہش تو یہی تھی کہ آج کے ایک درس کے بعد اگلے ہی درس سے نئی ٹیم کے ساتھ کام شروع کیا جائے, لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ماہ نومبر تک جب ہمارا درس 550 درس کی منزل پہ پہنچے گا 25 نومبر کو, اس وقت تک تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. اس کے بعد کیا تبدیلی آنے والی ہے اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا, لیکن کچھ حد تک اس کا تعلق ہمارے آج کے درس کے عنوان سے بھی ہے. اس درس کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے, یہ آیت اس اعتبار سے ایک انتہائی اہم آیت ہے کہ پورے قرآن میں صرف ایک آیت ایسی ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے لیے وہ اصطلاح استعمال کی جو ویسے تو ہر مومن کا انتہائی اہم واجب فریضہ قرار دیا گیا, بلکہ وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بغیر مومن کو مومن ماننے سے انکار کیا گیا, لیکن مومن کے لیے اس حکم کا آنا ایک الگ چیز. قرآن کی یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے لیے اس حکم کو استعمال کیا, اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ایام اعضاء ابھی اختتام کو پہنچے اور آپ نے مسلسل ایام اعضاء میں یہ سنا ہوگا کہ کربلا کا مقصد بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اور ویسے ہی آج کل تو سارا سال اس عنوان پہ گفتگو ہوتی کہ اسلام کی تمام عبادتوں کو اہم ترین عبادت اس امر بالمعروف کو قرار دیا گیا, لیکن پورے قرآن صرف ایک منزل ایسی ہے کہ جہاں یہ لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا. میں وہ جملہ تو نہیں کہہ رہا ہوں جو اگر کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات بطور تسامو کہا جاتا لیکن عقیدے کے خلاف ہے کہ اللہ کسی عبادت کو انجام دیتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ عبادت کا لفظ کبھی بھی اللہ کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا, جیسے اکثر وہ آئے درود کے حوالے سے کہا جاتا کہ ایک ہی عبادت ایسی ہے جسے اللہ بھی انجام دے رہا. بطور تسامو اسے نظر انداز کر دیا جائے وہ دوسری بات ہے, لیکن اگر دل سے بھی کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ اس عبادت کو انجام دے رہا تو ظاہر واضح طور پر وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہی ہوگا, اس لیے کہ اللہ کبھی عابد نہیں بن سکتا, ہمیشہ معبود ہوتا. لیکن پھر یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی اس میں اللہ ایک ایسی اصطلاح استعمال کی جو ہمارے اور آپ کے لیے عبادت ہے اور اللہ کے لیے وہ لطف ہے. لطف کسے کہتے ہیں؟ یہ تفصیل چھوڑ دیں. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ان اللہ یامر, اللہ امر کر رہا اور پھر وہ تین معروف چیزیں آ گئیں. وینہا, اور اللہ نہی کر رہا, ان تین چیزوں کا تذکرہ ہوا جسے منکر کہا گیا. تو اگر پورا قرآن ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, علم کلام یا اصول دین کی اصطلاح, اللہ پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب. البتہ عبادت کے عنوان سے کہ اللہ کس کی عبادت کرے, عقل کے حوالے. اور اس آیت میں اللہ پوری یہی اصطلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اپنے لیے استعمال کی. اب یہ دیکھا جائے کہ اسلام کے تمام واجبات یا تمام اہم باتوں میں کن چیزوں کا انتخاب اللہ نے امر بالمعروف کے لیے کیا. تین باتیں, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ امر کر رہا عدل کا, احسان کا, اور ذی القربی کے حق کی ادائیگی کا. وینہا, اور اللہ روک رہا, نہیں عن المنکر کر رہا. کون سی چیزوں؟ اسلام کے ان تمام حرام باتوں میں اس آیت میں اپنے لیے اللہ نے کون سی تین چیزوں کا انتخاب کیا؟ سب سے پہلے تذکرہ ہے عن الفحشاء, بے حیائی اور بے غیرتی کے کاموں. والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تتقون, لعلکم تذکرون. اللہ یہ واعظ و نصیحت کر رہا تاکہ تمہیں تذکر, تمہاری آنکھیں کھل جائیں. اب یہ وہ آیت جن میں چھ چیزیں, تین امر بالمعروف کے عنوان سے اور تین نہی عن المنکر کے عنوان سے استعمال کی گئی. چنانچہ مفسرین بڑی تفصیلی بحث کی کہ اسلام کے 1500 واجبات اور 1500 حرام میں اللہ نے ان تین کا انتخاب کیوں کیا. اور بہت ہی مختصر ایک جملہ کہہ کے اپنے موضوع پہ آ جاؤں کہ خلاصہ یہ نکالا گیا کہ وہ جو اکثر میں صاحب وسائل شیعہ شیخ خر عاملی کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں کہ اسلام میں تقریباً 1442 واجبات. تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان تین چیزوں میں یہ تقریباً سارے کے سارے واجبات جمع ہو گئے ہیں, ایک عدل, ایک احسان, ایک ذی القربۃ. اور 1527 حرام, جسے شیخ خر عاملی نے اپنے فتوے کے مطابق نقل کیا. یہ میں اکثر کہہ دیتا ہوں کہ واجبات و حرام کی کوئی مکمل فہرست اس لیے بنانا ممکن ہی نہیں کہ فتووں کے اختلاف کی وجہ سے بعض چیزیں ایک کے نزدیک واجب ہے اور ایک کے نزدیک نہیں, ایک کے نزدیک حرام ہے ایک کے نزدیک نہیں. لیکن بہرحال 1527 حرام ان تین میں جمع ہو گئے. یہ تین واجبات جو تمام واجبات اسلامی کو اپنے اندر شامل کر رہے ہیں, عدل, احسان, ذی القربی. اور یہ تین حرام, فحشاء, منکر اور بغی, تمام حرام چیزیں اس میں جمع. اب چونکہ مختصر درس بجلی کا نہ ہونا اور آخری درس ہونے کے بنا پر مجھ میں بھی آج کل وہ شوق اور حوصلہ نہیں رہا, اس لیے تفصیل میں گئے بغیر حرام چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جس کا اللہ نے اس آیت میں انتخاب کیا وہ ہے بے حیائی اور بے غیرتی. اور یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں, قرآن کی ایک آیت. اور اس اعتبار سے اہم آیت کہ تمام شریعت اسلامی کو اس ایک آیت میں سمیٹ لیا گیا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے اہم فریضے کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی. تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ حرام چیزوں سب سے پہلے یا وہ چیزیں جن سے اللہ ہمیں روکنا چاہتا, ان میں سب سے پہلے بے حیائی اور بے غیرتی کو, فحشاء, فحش چیز کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ یقیناً اس کے پیچھے ایک حکمت, ایک مصلحت, ایک فلسفہ. اور وہ یہ یاد رکھے کبھی مذہب وہاں باقی رہ ہی نہیں سکتا جہاں بے حیائی اور بے غیرتی آ جاتی ہے. پوری دنیا کی تاریخ دیکھیے, شرک کے ساتھ مذہب باقی رہ سکتا ہے, بت پرستی کے ساتھ مذہب باقی رہ سکتا ہے. یعنی یہ تصور کہ انسان کے پاس ایک روح بھی ایک چیز, ہر مذہب وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں اس چیز کو مان لیا جائے کہ انسان جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا گیا. اگر اسے جسم دیا گیا ہے جس کی کچھ ڈیمانڈ, تو اسے ایک روح بھی دی گئی ہے جس کے کچھ تقاضے. روحانیت کو جلا دینا, روحانیت کو ترقی دینا, یہ یاد رکھیں, شرک کے ماحول میں روحانیت ممکن ہے, بت پرستی کے ماحول میں روحانیت کی ضرورت ممکن ہے, حتیٰ یہ کہ مادہ پرستی کے ساتھ بھی ممکن ہے. لیکن فحشا, جہاں پہ بے غیرتی اور بے حیائی آ جائے, وہ ایک ایسی منزل ہو جاتی, سب سے پہلے مذہب کو اس معاشرے سے رخصت ہونا پڑتا. تو توحید کو بات کا مسئلہ, رسالت کو بات کا مسئلہ, واجبات و حرام کو بات کا مسئلہ, پہلے خود ضرورت دین اور مذہب محسوس ہو, پھر انسان توحید کو تلاش کرے. اگر اس کے خیال دین اور مذہب نام کی کوئی چیز ہی نہیں, تو وہ تلاش میں کہاں نکلے گا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں. اور ہر بدتر سے بدتر معاشرے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صحیح راستہ کہاں. لیکن جہاں بے حیائی اور بے غیرتی پھیل جائے, وہاں پہ اس سوال کی گنجائش ہی نہیں رہتی. اچھا, اس کی بھی دلیلیں ہمارے سامنے دنیا کی تاریخ, لیکن بہت ہی مختصر اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے, ہر وہ کوشش اختیار کر لی گئی جو عقل انسانی میں آتی تھی مذہب سے انسان کو دور کرنے کے. لیکن عمومی طور پر تمام مذاہب کے مقابلے میں بھی ان لوگوں نے شکست کر, اور خصوصی طور پر اس صدی میں آ کر اسلام کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. یعنی سوچا جا رہا کہ اتنے سالوں تک مسلمانوں کو غلام بنایا گیا, آزادی دینے کے بعد انہیں ذہنی طور پر اور مالی طور پر بھی اب تک غلام بنا کے رکھا گیا, اور اس کے بعد نئے نئے نظریات کے ذریعے اینٹی مذہب سلوگن کے ذریعے ہم نے مذاہب کا خاتمہ کر دیا. لیکن پھر یہ دیکھا کہ اسی بیسویں صدی کے آخر, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ترقی کی اس سے زیادہ تیز رفتار کوئی صدی نہیں, اسلام ایک ایسی طاقت بن کے سامنے آ گئے کہ اب جو آخری حربہ اور ہتھیار ان لوگوں کے پاس تھا, اسے استعمال کیا جا رہا, اور وہ یہ کہ فحشا یعنی بے حیائی اور بے غیرتی کو اتنا پھیلا دیا جائے, اگر کہ انہیں خود بھی معلوم ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں, لیکن اب اس وقت اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ باقی نہیں رہا. چنانچہ 5 ستمبر سے 13 ستمبر تک جس قاہرہ کانفرنس کے بارے میں آپ حضرات اخباری بیانات اور چھوٹے موٹے جلسے جلوسوں کی صورت میں جو احتجاج سن رہے, یہ ایک اتنا اہم واقعہ بننے والا, اس صدی کا اختتام اسی پہ رکھا گیا. کیونکہ آپ حضرات کو بارہ اخبارات پڑھتے ہیں, میں پاکستان کے ماحول سے دور ہوں, لیکن اس وقت جو دو مراحل بہبود آبادی کے نام یہ کانفرنس کی جا رہی, اس کانفرنس کے اندر جو منصوبہ پیش کیا جا رہا, اس کی مدت ہی سن 1994 سے لے سن 2006 کے لیے پہلا منصوبہ, اور اس کے بعد سن 2000 دوبارہ جمع ہوں گے, اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس 6 کے لیے ہم نے جو اصول بنائے اس میں کتنی کامیابی ہوئی. چنانچہ ابھی سے یہ کہہ دیا گیا کہ جو فنڈ 1994 سے لے 6 کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں, سن 2000 اسے کم سے کم دوگنا یا 3 کر دیا جائے. خود اس کانفرنس کا ایجنڈا جو 117 صفحات پر مشتمل ایک ایسی دستاویز جو بہرحال پڑھنے کے قابل ہے, لیکن آج کل ہمارے پاس اتنا وقت کہاں کہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں. دنیا ساری کی ساری دیکھنے کی جانب چلی گئی, اور آپ کو معلوم کہ دیکھنے والے جتنے بھی وسائل, یعنی یہ ٹیلی ویژن کی اسکرین, یہ ہائی انہی ہاتھوں میں کہ جنہی کا ایک منصوبہ یہ قاہرہ کانفرنس کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہا. دیکھیے, اس کا ویسے بھی اس ستمبر کے پہلے ہفتے سے تعلق ہے, اور میرا جو درد اس کا مستقبل, اس کا تعلق بھی اس بہبود آبادی کے سلسلے سے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ مہاراج اور کوئی تبدیلی ہو یا نہ ہو, لیکن اس بے حیائی اور بے غیرتی کی کانفرنس، وینہا عن الفحشاء، اللہ 1500 سے زیادہ حرام چیز، اور خالی حرام ہی نہیں منکر میں بہت سے مکروہات بھی آ جاتے ہیں، 1500 سے زیادہ حرام چیزوں سب سے پہلے اگر انتخاب کیا فحشاء کہ اللہ تمہیں سب سے پہلے جس چیز سے روک رہا وہ فحشاء بے حیائی اور بے غیرتی، تو پروردگار عالم کی بھی اس میں کوئی مسئلہ ہے. اور جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ شیطان گمراہ ہے لیکن بیوقوف نہیں، اول اس کا علم اور علم کے ساتھ کوئی صدیوں کا تجربہ، وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچا کہ یہ بے حیائی اور بے غیرتی ہی وہ جس کے ذریعے سے ہم اس دور جب ایک مرتبہ تمام مظاہر لیکن خصوصیت کے ساتھ اسلام انگڑائی لے کے بیدار ہوا، اس کا خاتمہ صرف اس ایک طریقے سے کر سکتے. اور یہ میں بتا دوں کہ 300 سال پہلے یورپ میں وہ اس چیز میں کامیاب ہو گئے. اب خدا معلوم میں بار بار یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب تک یہ تصدیق نہ ہو اس کو ایک حقیقت کے طور پہ تو پیش نہیں کیا جا سکتا کہ کیا یہ کوئی یہودی سازش تھی یا ویسے ہی زمانے کے حالات کا تقاضا یہ ہوا. 200 سال پہلے لگا تو ایسا ہی کہ جیسے مصنوعی طریقے سے کسی کو سامنے لایا جا رہا. 3 ایسی شخصیتوں کو سامنے لایا گیا کہ جنہوں نے حضرت آدم سے لے کے اس زمانے تک انسان کی تمام روحانیت کا خاتمہ کر دیا. فقط اگر بچ سکے تو مسلمان ممالک اس سے بچ سکے، لیکن اس وقت خود لفظ استعمال کری یہودیوں کا مین انٹرسٹ عیسائیوں کو تباہ کرنا، مسلمانوں کو نہیں. اس لیے کہ آج سے 200 سال پہلے آدم اسلام غلام تھا اور ان کے آقا کے طور دنیا کی قیادت اور حکومت عیسائیوں کے ہاتھ میں. تو 200 سال پہلے عیسائیت کو ان 3 شخصیتوں کے ذریعے سے ختم کیا گیا، اور ان 3 شخصیتوں میں سے ایک کا نام ہے ڈارون، ایک کا نام ہے فرائیڈ، ایک کا نام ہے مارکس، اور تینوں اپنا اپنا کام جو ان کو سپورٹ کیا گیا بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا. اکثر ان 3 شخصیتوں کے حالات پر میں نے پورا اشرہ پڑھا، اس لیے کہ ایک مختصر درس میں گنجائش نہیں، لیکن بہت ہی مختصر یہ بتا دیا جائے کہ ڈارون کی جیون. اچھا ایک بات اور واضح کر دی جائے کہ نئی ٹیکنیک جو نکلی ہے 300-400 سال سے گمراہی پھیلانے، باطل کو ترویج دینے، وہ یہ نہیں کہ مکمل کے مکمل غلط باتوں کو پھیلاؤ، یہ پہلے ہوتا، لیکن انسان عقل بھی رکھتا اور حدیث کے مطابق ہر انسان کے اندر ضمیر رسول باطنی، ایک تو ظاہری رسول ہے جو 1,24,000 مشہور قول کی بنیاد پہ بھیجے گئے، لیکن روایت میں یہ کہ اللہ نے ہر شخص کے اندر ایک چھپا ہوا رسول بھی رکھا. تو جب باطل 100% باطل بن گیا ہے وہ ناکام ہو گئے، اب ایک نئی تکنیک اختیار کی کہ جو غلط بات پھیلانا پہلے اس کے ساتھ 99 صحیح باتیں بتاؤ اور اس کے اندر وہ ایک غلط بات پہنچا دوں. اب وہ 99 صحیح باتیں ہم نے سن ہم متاثر ہو، یہ بات تو بالکل صحیح کہی جا رہی، یہ بھی صحیح تو سب کچھ صحیح. جیسا آپ آج کل مغربی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں 100% جھوٹی خبریں کوئی نہیں دیتا، 50% جھوٹی خبریں بھی نہیں دی جاتی، 90% صحیح خبریں ہوں، 99% صحیح خبریں ہوں، اس کے بیچ میں کہیں ہے اتنی زہریلی خبر جو 99 خبر کے اوپر چھا جائے وہ بیچ میں کہیں پہ اس طرح چھپا کے پیش کی جاتی کہ آدمی سنتا کہ ہاں بھائی شروع کی جو بات ہے یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں یہی ہو رہا، آخر نتیجہ جو نکالا وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سنا کہ یہ پوری کی پوری رپورٹ بالکل صحیح ہو. یہ خاص طریقہ جو 250 سال سے باطل نے اختیار کیا، وہ زمانہ لگ گئے اس میں ناکامی ہوئی کہ باطل 100% باطل بن گیا. اسی لیے قرآن نے جتنا زیادہ ہمیں باطل سے ڈرایا اتنا ہی زیادہ اس گناہ سے بھی خبردار کیا کہ خبردار کبھی حق اور باطل کو ملا نہ دینا، حق اور باطل کو ملا نہ دینا یہ زیادہ خطرناک ہوتا جب حق اور باطل مل کے سامنے آتا، اور وہ بھی اس ریشو کے ساتھ کہ 90% صحیح باتیں 10% غلط باتیں. بالکل اسی طریقے سے 200 سال پہلے ان 3 شخصیتوں کو سامنے لایا گیا، ڈارون کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ کسی طرح اس عقیدے کو نسل انسانی سے دور کر دینا، وہ عقیدہ اس کو ختم کر دینا کہ جس عقیدے کے بعد یعنی جو عقیدہ خود بخود دلوں میں پیدا ہوتا اس کے لیے کسی قرآن کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی مبلغ کی ضرورت نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے، بس یہاں یہ سوال پیدا ہو. اب اس کے بعد ذرا بھی عقل ہے انسان میں تو اس کا جواب ڈھونڈنے مذہب کے پاس جاتا، تاکہ کسی طرح اس سوال ہی کو ختم کرنا، پوری روحانیت کا ناطا توڑ لینا ہے انسان سے فقط اس کے ذریعے کہ کوئی چلانے والا نہیں. اس نے تھیوری پیش کی، ڈاکٹر صاحبان بھی یہاں موجود جو ڈارون کی اس تھیوری کو بہت پسند کرتے ہیں، اور میں بھی یہ بہت مختصر مطالعہ، لیکن بہرحال اتنا ماننا پڑے کہ اس کی جو تھیوری ہے اوریجن آف اسپیشیز، اس کی کتاب، اس میں 99% باتیں صحیح، ان 99% صحیح باتوں میں یہ ایک غلط بات جو ڈال دی ہے کہ ساری کائنات خود بخود چل رہی ہے. چنانچہ ایک جانور ترقی کر کے دوسرے جانور میں بدلا، دوسرا جانور ترقی کر کے تیسرے جانور میں بدلا. اگر اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے شروع آخر ساری صحیح باتیں لکھتی، جو ذرا بھی سائنس کو جانتا ان تمام چیزوں سے متاثر ہوتا ہے کہ یہ تو صحیح، یہ تو ڈارون نے صحیح کہا، یہ بھی صحیح کہا، یہ بھی صحیح کہا اور صحیح کہا. لیکن اس کے بیچ میں یہ ایک چیز ڈال دی گئی جس کا فقط ہی مقصد یہ کہ اس کائنات میں کوئی چلانے والا، کوئی پیدا کرنے والا اور کوئی اس کے نظام کو سنبھالنے والا نہیں. وہ صرف ایک چیز تھی اس پوری کتاب کے اندر، لیکن اس کا مقصد یہی کہ کسی طرح سے مذہب کی ضرورت ختم. اچھا آپ مذہب کی ضرورت ختم تو فرائض صاحب کو آگے بڑھایا گیا، جنہوں نے ساری دنیا پر وہ صدیوں سے بنا ہوا اخلاقی نظام درہم برہم کر کے رکھ دی، جس کی تھیوری جس کو پڑھتے ہوئے بھی کبھی شرم آتی خصوصیت کے ساتھ اس قسم کے درد، لیکن اس کی تھیوری بھی اسی طرح کہ ساری باتیں اس نے صحیح کہیں، اس کے پورے نظریے کے 10 پوائنٹ 9 بالکل صحیح، 10واں خطرناک صحیح. اور وہ یہ کہ انسان کی ساری زندگی کا مقصد جنسی لذت کا حصول، بس انسان میں جتنے جذبے پیدا ہوتے ہیں وہ سب اسی ایک وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اخلاقی نظام کی بنیاد جس اصول پر، اس اصول کو ہی کاٹ کے پھینکا جا رہا. چنانچہ اس کا بہت ہی مشہور نظریہ کیسے بتایا جائے، اسے بیان کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا، کہ باپ اگر اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے تو بیٹی اور باپ کا رشتہ کوئی نہیں، بلکہ وہی اس کا نظریہ کہ باپ اپنی بیٹی سے، بلکہ بیٹی کون سی بیٹی، بالغ یا سمجھدار بیٹی کی بات نہیں ہو رہی، 6 مہینے کی بچی، سال بھر کی بچی، 1.5 سال کی بچی، وہ اگر اپنے باپ کی گود میں آتی تو اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی جنسی خواہش کی تکمیل ہوتا ہے، ورنہ اور کوئی جذبہ نہیں. ماں اور بیٹے کی محبت، ماں کی بات چھوڑے، بیٹا، یہ 6 مہینے کا بیٹا دوڑ کے ماں کی جانب آنا چاہتا ہے. یہ میں نے محاورتن کہا، یہ ایک مرتبہ ہاتھ پھیلا کے ماں کی آغوش کو تلاش کرتا تو کوئی شفقت مادری نام کی چیز نہیں، اسے ماں کے ذریعے سے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرانا. بہت ہی مشہور اس کا نام ہے، مجھے تو نہیں معلوم، غالباً اوڈیپس کمپلیکس، کہ دنیا میں جتنے بھی جذبے، کسی پہ غصہ آئے، کسی سے محبت ہو، کسی سے حسد ہو، کسی کی جانب آتی بڑھے، کسی سے گریز کرے، اس کی بہت ہی مشہور تھیوری فرائیڈ کہ صرف اور صرف جنسی لذت کا حصول، اور اس کے بعد پھر مزید اس کے اندر جو پنچاپے اس نے ڈالے، اور وہ یہی کہ نظام فطرت اس نے اس بات کو قرار دیا کہ انسان اپنے محرم رشتے داروں سے جنسی تعلقات کو قائم کرے. وہ غیر فطری نظام کہ غیروں سے انسان شادی بیاہ کرتا ہے، بہت ہی عجیب نظریہ. مقصد کیا؟ وہی جسے اللہ روک رہا، ینہا عن الفحشاء. ایک طرف ڈارون کے نظریے اس کائنات میں سے اللہ کو نکالنے کا، معاذ اللہ، کہ کیا اللہ سے ہر چیز خود ہی ترقی کر کے اگلی نو میں تبدیل ہو جاتی، چنانچہ بندر سے انسان، یہ صرف بندر سے انسان کی بات نہیں، پوری دنیا سے یہی سسٹم کہ آغاز ہوا پانی کے اندر ایک سیل والے پنجے اور ترقی کر کے انسان بن. اللہ اس نے کہا، ضرورت ہی نہیں کسی اللہ، اور جب اللہ نہ رہا تو فرائیڈ آگے بڑھ، اور اس نے کہا ہر چیز جن، عورت اور مرد کے درمیان کسی قسم کی کوئی قید، کوئی بیریئر، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، بل فطرت یہی کہ بیٹے کی شادی ماں سے اور بیٹی کی شادی باپ سے. اور وہ فطرت جو ثابت کر رہا ہے اپنی دلیلوں کہ بچے میں ایک دن کا بچہ ہوتا اور یہ جذبہ پیدا ہوتا، اسی وقت سے اسے بیٹی کو باپ کی تلاش ہے اور بیٹے کو ماں. خیر، اب سارے اخلاقی اصول، سارے خاندانی نظام، سارے جو پردے ہیں شرم حیا کے، سب کو دور کیا گیا، اور پھر آخر میں سلمان اسے سامنے لایا گیا، جس نے اپنے پورے نظریے کی بنیاد اس بات پہ رکھی کہ جو کچھ ہے وہ پیٹ اور روٹی بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، یہ تو پوری دس مجالس کا عنوان. لیکن خارگر جیسے ماحول میں تو یہ مجلسیں نہیں پڑھی جا سکتی. لوگوں کو ان لفظوں کے حجے یاد کرنے میں 5 دن گزر جائیں گے، موضوع تو وہی رکا رہے. لیکن وہ جو 200 سال پہلے جس کی بنیاد پر انہوں نے یورپ اور امریکہ مکمل طور سے پٹھی سے ہٹا دیا، وہاں پہ مکمل کامیابی ہوئی. اب آخری مرحلہ آیا ہے اس سازش کا. یہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ڈارون کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، باقی فرائیڈ ہو یا مارکس، دونوں یہودی طے شدہ بات. بلکہ ابھی ابھی جو یہودیوں کو کچھ پیپرز چھپے تو یہاں تک ہے کہ ساری زندگی ان کو فائنانس کی یہودیوں نے کیا. ڈارون کے بارے میں نہیں معلوم، شاید وہ پیدا کسی عیسائی گھر میں ہوا. لیکن سر ان نشانیوں کو دیکھ اب بچہ آخر میں مسئلہ عالم اسلام جناب جو رہی صحیح قصد جسے کہتے ہیں تابوت میں آخری دین سوپنا، وہ اس قاہرہ کانفرنس کے ذریعے ہو رہی. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کی تجاویز بھی اتنی بےہودہ کہ اخبارات تک اسے بے عین ہی چھاپتے ہوئے گھبرا رہے اور پریشان ہو رہے. ہمارے اخبارات جن کے پاس آج کل کسی قسم کا کوئی ضابطہ یا اخلاق نہیں، اتنی اوریانی اور فحاشی انہی کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی، لیکن وہ تجاویز بھی اتنی زیادہ بےہودہ کہ اسے بے عین ہی چھاپتے ہوئے ہمارے اخبارات نے بھی گریز کیا. میں نے پاکستان کے کسی اخبار میں بے عین ہی ان تجاویز کو اسی حالت میں نہیں دیکھا. بہت ہی زیادہ محتاج جو لفظ استعمال کیا گیا وہ لفظ بھی ایسا کہ شاید آپ کو ایک درد میں بڑا عجیب لگے، لیکن چونکہ یہ لفظ اس وقت تقریباً ساری دنیا میں پھیل گیا. اب سے چند سال پہلے امریکہ کے کلچر کا نام تھا کوکو کولا کلچر اور جین کلچر، لیکن اب اس وقت کہ یہ بہبود آبادی کانفرنس اس کا نام رکھا گیا کنڈوم کلچر، اس لیے کہ اس کی جتنی بھی تجاویز وہ ساری کی ساری اسی ایک لفظ کے گرد گھوم رہی. جسے میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ اگر یہ ایک عام درد ہوتا یعنی مستقل باقاعدگی سے چل رہا ہوتا تو شاید یہ لفظ میں بھی نہ پڑھ پاتا، لیکن چونکہ آج پہلا دن وہی لوگ یہاں پہ آئے ہیں کہ جنہیں بہت زیادہ شوق ہے ان باتوں اور جو بہت زیادہ اس درد کے طریقے سے مانوس، اس اعتبار سے یہ لفظ میں استعمال کر گیا. اور اس کے بعد آپ پھر سے پاکستانی اخبارات نے تو بہت ہی قلم روک روک کے ان کو چھاپا، لیکن کتنی عجیب باتیں اس کے اندر آئی جس میں خصوصیت کے ساتھ اس لفظ کی بار بار تکرار کی جا رہی. جو لفظ میں نے ابھی استعمال کیا اسے پاکستانی اخبارات نے بدل کے مانعِ حمل اشیاء، لیکن وہ بھی پورا لفظ نہیں لکھا تو مانعِ حمل اشیاء کو پھیلانا یہ ہر حکومت کی ذمہ داری قرار دی جائے. یہ تو آپ نے بہرحال اخبار میں پڑھ لیا ہو کہ جتنی بھی مانعِ حمل اشیاء، آپ جو سب سے زیادہ خطرناک جملہ تھا اس کا آخری کہ آئندہ اقوام متحدہ ہو کہ عالمی بینک ہو کہ IMF ہو، ان سب کی امداد وہ کنیکٹڈ ہوگی اس مسئلے کہ اس کانفرنس کی اس تجاویز سے کن ممالک نے کتنا عمل کیا. جتنا عمل کیا جائے گا اتنا ہی ان کو امداد میں سے حصہ ملے. اور وہ تجاویز کیا؟ اس میں چھٹی تجویز وہی جو تسلیمہ نسرین، تسلیمہ نسرین آپ نے ایک واقعہ سنا تھا بنگلہ دیشی عورت، اس کا اس کے دو جملے تھے بلکہ اصل جملہ تو ایک ہی تھا کہ میں عورت کو آزادی دلوانا چاہتی ہوں، لیکن ایک ایسی آزادی کہ جو نعرہ آج تک یورپ میں بھی بلند نہیں ہوا، وہاں ہو وہی رہا لیکن اس چیز کو باقاعدہ نعرے کی شکل دینا، میں عورت کو رحم کی آزادی دلوانا چاہتی ہوں، فریڈم آف ہوم، اسے یہ اختیار کہ اپنے رحم میں جس کا نسخہ چاہے رکھے اور جس کا نسخہ چاہے نہ رکھے. اور خود پریکٹیکلی اس عورت نے بھی عمل کیا. جس رات کو اس کی شادی، شوہر سے کہا تھا کل رات کو آنا اس لیے کہ آج رات میرا کسی اور سے اپوائنٹمنٹ، اور یہ میرا اختیار. اس کے اس شوہر نے خودکشی کر لی تھی اس جملے کے بعد، لیکن دنیا اس نہج پر پہنچانا کہ اس کے بعد شوہر خودکشی نہ کرے بلکہ باقاعدہ اپنی بیوی کی ڈائری دیکھا کرے کہ کس رات کو ہمیں جانا ہے اور کس رات کو نہیں جانا، یہ چھٹی تجویز اس کانفرنس کے ایجنڈے کے اندر. اور دنیا کے ہر ملک بائی فورس یہ کہا جا رہا کہ اگر اس پر عمل نہیں کرایا گیا تو آئندہ دنیا کے کسی بھی مالیاتی ادارے سے کسی قسم کی امداد کی توقع نہ رکھنا. اچھا یہ بھی ایک بات میں بتا دوں، جو مارکس اور فرائیڈ
ان دو کے نظریات میں بڑا گہرا رشتہ ہے. یہ ساری تجاویز اس وقت کیوں آ رہی ہے 1994 میں؟ یہ 1970 میں بھی آ سکتی اگر مسئلہ خالی پلان کرتا. نہیں, ایک مسئلہ اور وہ یہ تھا کہ وہی مارکس کا نظریہ کہ پہلے انسان کو عیاشی کا اتنا عادی بنا کہ اس کے بعد وہ ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جائے. ویسے اگر آپ دیکھ خود اپنے ملکوں کے 30 سال پہلے انسان کی ضروریات کتنی محدود, 30 سال پہلے جو چیزیں ہمارے یہاں عیاشی سمجھی جاتی آج وہ چیزیں ہماری ضرورت. یعنی دوسرے الفاظ ہر ملک کو مجبور کر کہ وہ امداد لینے پر مجبور ہو جائے. ایسا اس کا نظام بدلو کہ جو پہلے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے جاتے, نہیں پہلے اسے اتنا زیادہ ان عیاشیوں کی طرف لگا دو. جنسی عیاشیاں نہیں, مادی عیاشیاں, کہ ہر آدمی کو اسی چاہیے, ہر آدمی کو گاڑی چاہیے, ہر آدمی کو بہترین فلیٹ چاہیے. حتیٰ یہ کہ خود ہمارے ملک میں خالی کاسمیٹکس کے سامان پر کتنا ہمارا فارن ایکسچینج خرچ ہوتا. پہلے ان چیزوں کو ترقی دی گئی. اس وقت اگر کسی نے کہا کہ اس کے نتائج آگے جب وہ اسی کہ پہلے ضروریات کو اتنا بڑھا دیا کہ ایک آدمی کی جائز آمدنی میں ضروریات پوری ہو ہی نہ سکے. فرض جب مجبور ہوتا تو جب وہ قرضہ لیتا ہے یا وہ مہمانی کرتا, اور جب ایک ملک کے تقریباً سارے افراد یہ کرے تو ملک مجبور ہو جاتا, اسے ہاتھ پھیلانا پڑتا. اور اب ہاتھ پھیلانے والے آگے بڑھ, انہوں نے کہا کہ اسی شرط سے امداد دی جائے گی کہ آپ ان چند باتوں پہ عمل کریں. اور اندازہ لگا کہ سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے وہ ایک تو مسئلہ یہ, اور اسی کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ شادی کے بجائے ہمیں ایک چھت کے نیچے رہنے والوں کے طرز زندگی کو حوصلہ افزائی کرنا, اسے انکریج کرنا, اسے ترقی دینا. یہ ساری چیزیں وہاں موجود. اگر ابھی فقط سے خواہشات ابھی ووٹنگ ہو, منظور ہو کہ منظور نہ ہو, لیکن ذرا دیکھیے کہ کتنی بھیانک تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ شادی کا نظام بہت فرسودہ ہو گیا, بہت پرانا ہو گیا. عورت کو آزادی مل نہیں سکتی جب تک کہ اسی اندازے زندگی کو ترجیح نہ دی جائے جو یورپ میں تو 60% ہو چکا. یعنی بغیر شادی کے رشتے ایک مرد اور ایک عورت کا ایک چھت کے نیچے رہنا, اور اس کے لیے وہاں کے عدالتی نظام کو بھی پوری طرح سے استعمال کیا گیا. بات سے بات نکلی جا رہی, موضوع کہیں گا کہیں جا رہا. مجھے پورے پورے اس 5 ستمبر سے 13 ستمبر کے موضوع اپنے آپ کو محدود رکھنا. تو خیر پہلی تجویز سب سے خطرناک یہ کہ شادی کے نظام کو ختم کیا جائے اور عورت کو مکمل آزادی دی جائے. آزادی مل نہیں سکتی جب تک کہ شادی کا نظام وہ محتاج رہے گی ہمیشہ خاندان. اب یہ ایک الگ بات کہ اسلام خاندان کے نظام کی اہمیت کو انتہا سے زیادہ زور دیا. یہ صلہ رحم جو آپ بار بار سنتے ہیں, یعنی ایک بیسک یونٹ اسلام کے نظام میں خاندان, خاندان کے ذریعے سے معاشرہ بنتا. اور اس وقت سب سے پہلا حملہ اسی پہ ہوا, خاندان کو توڑ دیا جائے. حتیٰ یہ کہ جو شادی دیا یا خالق دو جان, ہمارے یہاں کا تصور یعنی شادی ہی کو نکال کے پھینک دینا. اور دیکھیے دوسری تجویز, نمبر کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا, یہ غالباً 5ویں تجویز, لیکن میرے آج کے درس کے اعتبار سے. اور کتنی خلاف عقل, لیکن ہم اور آپ یہ بات کریں تو اسلام خلاف عقل بنتا, وہ یہ بات کریں تو عین مطابق عقل بنتا. ایک طرف یہ کہا گیا کہ کمسنی کی شادیوں کو ختم کیا جائے, اس کے نقصانات بہت زیادہ. اور دوسری طرف کیا کہا گیا کہ پرائمری اسکول تک کے اندر مانے حمل اشیاء کو پہنچانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور جیسے ہی ایک نابالغ بچے وہ جذبہ پیدا ہو تو اس کو شادی کی جانب لے جاتا, ویسے ہی اسے وہ ماحول مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے جہاں سے وہ اپنی تمام خواہشات کو آسانی کے ساتھ پورا کر سکے. ایک طرف یہ کہا جا رہا کہ ابھی نابالغ بچہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ شادی کر سکے, اور جسمانی اعتبار سے بھی اگر اس کے یہاں اولاد ہوئی تو بہت نقصان. اور دوسری جانب یہ بار بار کہا گیا کہ پرائمری کا بچہ, اب جملہ جو مجھے بعد میں کہنا تھا کیونکہ وہ میرے موضوع سے متعلق, ابھی سن لیجیے. اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں تو یہ تجاویز آ رہی ہیں, امریکہ کے کچھ اسٹیٹس میں تو باقاعدہ اس پہ عمل شروع ہو چکا. چنانچہ میں جانتا ہوں آج تو مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن اس درس میں ایک ایسے مومن بھی آتے ہیں جب کئی سال امریکہ میں رہتے اس وقت انہوں نے راتوں رات اپنا سامان پیک کیا وہاں کی نیشنلٹی کو چھوڑا اور پاکستان آ گئے. جس سال جس اسٹیٹ میں وہ تھے یہ قوانین فیڈرل گورنمنٹ نہیں بناتی, یعنی پورے ملک کے قانون نہیں ہوتے, امریکہ کی بات کر رہا ہوں, یہ ریاست ریاست سے ہوتی. جس سال یہ قانون آ گیا کہ ساتویں جماعت سے کنڈوم کو بک تقسیم کرنا پرنسپل پر واجب ہوگا, یہ میں اسلامی اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں. ایک تو یہ ابھی تو والنٹیئر ہی اسکول کا پرنسپل ہے اس کے لیے بہتر, لیکن کچھ اسٹیٹس میں یہ قانون آ گیا کہ ہر بچے کو جو ساتویں کلاس میں پہنچتا یہ چیز مہیا کرنا ضروری اور لازم. اور بچے سے مطلب چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی, کیونکہ آخری جملہ اس قانون کا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات لڑکے بھول جائیں تو لڑکی کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا ہونے پائے. اس واقعے کے بعد جب یہ قانون بن اس سے پہلے اس اسکول میں یہ سفارش کا مطلب ایک ریکمینڈیشن ایک تجویز سنا عمل پہلے سے ہو رہا ہے, لیکن جس دن ان کے بچے اور بچی کے ہاتھ میں یہ پیکج تھمایا گیا اسی دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے راتوں رات واپس آنا. یہ تو امریکہ کی بات, یہ تو یورپ کی بات, اور اب اس قاہرہ کانفرنس کے اندر باقاعدہ طور پر اسے تجویز بنا کے شامل کیا گیا. ساتویں کلاس کا بچہ چھٹی کلاس کا بچہ بلکہ اب تو پانچویں کلاس کی بات ہو رہی, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تجاویز پڑھتے ہوئے بھی شرم آ رہی, اخبار والوں کو اسے چھاپتے ہوئے بھی شرم آ گئی. ایک اگلا جملہ اس کے اندر اور وہ یہ کہ کیونکہ چھوٹے بچے ہو سکتا کہ ان چیزوں کی اہمیت کو نہ سمجھے, اس لیے یہ چیز یہ معنی ہم رکھ دیا مختلف رنگوں میں جو دلکش اور پرکشش ہوتے ہیں اور مختلف فلیور کے اندر باقاعدہ چار یا پانچ پھلوں کے نام سے, ایک ایپل فلیور ہوگا, ایک پیچ کا فلیور ہوگا, ایک آرنج کا فلیور ہوگا, مختلف فلیور کے اندر یہ چیزیں تقسیم کی جائیں تاکہ بچے اگر اس وجہ جو تجاویز پیش کرنے والوں کے ذہن میں اگر اس کی وجہ سے بچے ان کی طرف مائل نہ ہو تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہم نے اس کے اندر کشش پیدا کی بچے اس کی جانب مائل. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ کے بعد اسکولوں میں اس پہ عمل ہونا شروع بھی ہو گیا, اور تجویز کے طور پہ نہیں کہ آپ نے لکھ کے دے دیا ہمارے بچے کو اس سے دور رکھا جائے, نہیں کمپلسری یہ لازم, چاہے بچے کو ضرورت ہو کہ نہ ہو یہ پرنسپل کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبردستی اس کے بیگ کے اندر اس پیکٹ کو رکھتے جائے. اور یہ اب سن 1994 سن 2000 پوری کی پوری دنیا کی, اور اس جملے کی وجہ سے کہ جو امداد لینے والے خصوصاً اسلامی دنیا کے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. یہاں پہ ایک بات میں اور بتا دوں, یہ بھی اہم ممکن کہ اس وقت یہ تجاویز مسترد ہو جائے نامنظور ہو جائے, اس لیے نہیں کہ اسلامی دنیا کا کوئی دباؤ, اس لیے کہ جو یہ تجاویز پیش کرنے والے بڑے ذہین بڑے چالاک بڑے ہوشیار اور بہت سمجھدار, انہیں اندازہ کہ کوئی بھی ایسی چیز جو بیٹھ ہوا ساری اسلامی دنیا اشتہار دلا سکتی ہے اسے مرحلے مرحلے میں کرنا, جس سے پہلا مرحلہ ایک ریئیکشن ہو لیکن اگر اگلی دفعہ یہ تجویز آئی ذرا نرم ریئیکشن ہو, اور تیسری دفعہ یہ تجویز آئی ایک عام سی بات بن جائے اتنا لوگوں نے اس کو سن لیا ہو. ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں 20 سال پہلے اور آج جن چیزوں کا تصور نہیں ہو سکتا وہ چیزیں آج کتنی زیادہ عام ہو گئی. ایک آدمی کے کوئی چاقو مار 20 سال پہلے یہ خبر بن گئی, آج پورے محلے کو کلاشن کوپ سے اڑا دیا جائے لوگوں کے نزدیک یہ کام کی چیز. اسی طرح آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ تبدیلی آتی تو یہ جو تجاویز اگر یہ مسترد بھی ہوگی, ویسے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا مسترد ہونا مشکل شاید صرف اتنا کہ ابھی امداد کو اس سے متعلق نہ کیا جائے, لیکن بہرحال یہ وہ اگلا اسٹیج جو ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے تیار کیا جا رہا. اور ایک بات یہاں پہ میں اور کہوں, اگر موضوع بہت اہم بہت وسیع بہت تفصیل سے بات کرنا لیکن وقت پورا ہو رہا ہے اس درس کے تقریری حصے کا, اس لیے ایک آخری بات اور پھر جو میرا اپنا معروضہ, اور وہ یہ کہ یہ یاد رکھے چاہے یہ تجاویز منظور چاہے فی الحال مسترد, یہ تو یقینی بات ہے کہ اگلا مرحلہ یہ آنا, اور اسی لیے اپنے ملکوں میں انہوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا اگلا مرحلہ یہ آنا. اچھا اب منظور ہو جائے تب بھی مسترد ہو جائے تب بھی, منظور بطور قانون ہو جائے یا منظور بطور ریکمینڈیشن ہو جائے ملکوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے, ہر صورت جب ہمیں لے وہاں جانا تو باہر مغربی دنیا کے ہاتھ میں جو ذرائع ابلاغ انہیں تو استعمال کیا جائے گا ذہن کو ایسا بنانے, اور اس وقت جو سب سے اہم اور خطرناک ترین چیز ڈش اینٹینا. اب دیکھیے بار بار
تقریر میں پریشانی یہ پیش آتی کہ فقہی مسئلہ بیان نہیں ہو رہا. فقہی مسئلے کے اعتبار سے تو ان چیزوں کو حرام کہنا مشکل, لیکن حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ ایک ایسا مسئلہ کہ جس کے ضمن اتنا کہا جا سکتا کہ کم از کم کتب ضلال کا مسئلہ تو یہاں چلے. ایک مسئلہ ہے ہماری فقہ, اس کو اس لیے بیان کرنا ضروری کہ بعض اوقات یہ مسئلہ نہ سمجھنے کی بنا لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ کہ وہ ساری چیز جس سے ایک انسان گمراہ ہو سکتا ہے, ایک عام آدمی کے لیے اپنے گھر میں رکھنا حرام, لیکن وہ لوگ کے جو ان کا مطالعہ کر اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ان کے لیے اس کا نقصر کیے کہ جواب ثابت بلکہ بعض علماء کے نزدیک وجود صرف وہ چیزیں چھوڑ کر جو اسلام میں نفس کی وجہ سے حرام. مثلا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں شراب پی کے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے کیا نقصانات ہوتے تاکہ پھر میں لوگوں کو بتا سکوں, اب چاہے وہ کوئی مبلغ کوئی وارث کوئی عالم اس کی اجازت نہیں ملے, یہ نقص صحیح ذریعے سے حرام. کوئی آدمی کہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میوزک کے اثرات انسان پہ کیا ہوتے جو حرام میوزک, اس لیے میں اسے سن پھر ممبر سے بتانا چاہتا ہوں, نہیں اس کو اس کی اجازت نہیں ملے. لیکن گمراہ کرنے والی وہ چیز کہ جس کی حرمت کسی نص قطعی سے ثابت نہیں, بائبل, بہت سے علماء کے نزدیک بائبل کا پڑھنا یا اس کا گھر میں رکھنا بھی ایک عام آدمی کے لیے حرام. لیکن ایک عالم کہے کہ میں اس لیے اس کو پڑھ رہا ہوں اور اپنی لائبریری میں رکھ رہا ہوں کہ اسے پڑھ کر اس کی باتیں سمجھ کر میں اس کا جواب دوں, اجازت ہو سکتی. یعنی مسئلہ ڈش اینٹینا کا بھی ہو سکتا, لیکن ایک عام آدمی کے لیے مسئلہ, دیکھیے بات میں نے کہہ تو دی بہت ہی ایسی بات کہ معاشرہ کبھی قبول نہ کر کہ آپ کے لیے ایک چیز حرام ہے, کسی عالم کے گھر میں نظر آئے تو اعتراض نہ کر, ہو سکتا ہے اس کے لیے واجب کی منزل پہ پہنچی ہو, شراب میں نہیں چلے گا یہ اصول, گانے میں نہیں چلے گا یہ اصول, زنا میں نہیں چلے گا یہ اصول, بےحدہ تصاویر والے رفالوں میں نہیں چلے, لیکن کس قسم کی چیزوں میں چلے کہ جہاں ان ڈائریکٹ طریقے سے آدمی کو گمراہ کیا جاتا. یہ جملہ میں نے خاص وجہ سے کہا اس لیے کہ جب ایسی بات ہوتی ہے لوگ ایک لسٹ لے آتے فلاں 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 گھر میں بھی تو ڈش اینٹینا لگا اسے چھوڑ دیا. لیکن جب قاہرہ کی بہبود آبادی کانفرنس جو 5 تاریخ سے شروع ہو رہی یہ تجویز رکھی جا چکی تو عمل ہو یا نہ ہو مغربی دنیا اپنے ذرائع ابلاغ کی مدد سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے گی, اور آنے والا زمانہ ان گھروں کے زیادہ سخت زمانہ ہوگا کہ جہاں پہ ڈش اینٹینا یا وی سی آر کے استعمال پہ کوئی پابندی نہیں, جہاں والدین یا غافل ہیں یا اپنی تربیت پر حد سے زیادہ تکیہ کیے ہوئے, یعنی اوور کانفیڈینس کہ جی ہم نے اپنی اولاد کو ایسا ٹرین کیا ہم ہوں کہ نہ ہو گانے کی آواز آئے وہ گانا بند کر دیتا, ہم ہوں کہ نہ کوئی ایسی بےحدہ چیز آئے وہ خود جا کر ٹی وی بند کر دیتا, یہ اوور کانفیڈینس انسان کو مار دیتا. جو غافل ہے یا جو اپنی تربیت پر حد سے زیادہ بھروسہ کیے ہوئے, بڑا سخت زمانہ آنے والا, ابھی تک جو ڈش اینٹینا یا مختلف قسم کی فلمیں یا وی سی آر یا حتیٰ یہ کہ اب تو ہمارا اپنے ملک کا بھی ٹیلی ویژن کا ایک چینل جو لوگ اسی کے اندر ہتھیار ڈالے ہوئے ان کو پتہ بھی نہیں چلے, اور اس قاہرہ کی کانفرنس کی تجاویز ملکوں کے ذریعے عملی جامہ پہنایا جا سکے اس سال یا نہیں, لیکن ٹی وی کے ذریعے سے ضرور اس پہ عمل ہونے والا. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ ممالک کہ جہاں کسی قسم کا کوئی اخلاقی نظام نہیں, پاریس کے اکثر ممالک ایسے ہیں, ہمارے ملک سے بھی کتنے ہی لوگ عیاشیاں کرنے وہاں جاتے ہیں, حتیٰ یہ کہ چند نام بینکاک ہے سنگاپور ہے ایسے کہ اگر کبھی فزکس پڑھنے کی دعوت آتی بلوانے تعلیمی کی وجہ سے اس دعوت کو ٹھکرا دینا پڑتا, اس لیے کہ پبلک کے سامنے تو یہی آئے گا کہ جو فلاں مولانا بینکاک گئے ہوئے سنگاپور گئے ہوئے, ذرا سوچیے ایک عام آدمی میں بات کر رہا ہوں, لیکن حتیٰ یہ کہ وہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا, ذرا سوچ سنگاپور کے اندر قانونی طور پر غالباً پچھلے ہی مہینے یہ بل پاس ہوا کہ ڈش اینٹینا پہ پابندی لگائی گئی, کون سنگاپور جو ساری دنیا کو ڈش اینٹینا بنا بنا کے سپلائی کر رہا, لیکن پابندی یہ کہ نہیں ہماری ثقافت اور ہمارا کلچر ختم ہو رہا, پہلے حکومت سے جا کے لائسنس لینا پڑے وہ مل جاتا لیکن خاصی اس کے اندر تری کرائے بیٹھنا فیمنسٹ ملک کے جہاں پہ کبھی کسی قسم کا کوئی اخلاقی نظام تھا ہی نہیں, ماں بہن بیٹی کو رشتے وہاں باقاعدہ پر جب پچھلے مہینے سارے گھروں سے ڈش اینٹینا اتروائے گئے, میں ایران کی بات نہیں کرتا, میں کسی مسلمان ملک کی مثال نہیں دیتا ہوں, ذرا سوچنے کے بعد کہ کچھ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں
کچھ ان کو بھی اندازہ ہو رہا ان کے پاس اخلاقی نظام نہیں. ان کا ایک دوسرا مسئلہ اور وہ یہ کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نوجوان کام نہیں کر رہے, نسل ناکارہ ہو رہی. اور جو اس وقت تاریخ ایشین ٹائیگر یہ اصطلاح سے بہت سنی ہوگی بننے جا رہا, تو اس کو پکنے کے لیے یہ مسئلہ ایک طرف مذہب کو ختم کرنے کے لیے, دوسری جانب کسی بھی ملک کی نوجوان نسل کو ناکارہ کرنے کے لیے. یعنی مجھے حیرت کہ جو چیز پاکستان میں ممکن نہیں, ویتنام میں حکومت نے زبردست ہو چی مین سٹی جتنے بھی ڈسکنٹینا سے اتروا لی, سنگاپور میں قانون آ گیا کہ پہلے آپ کو لائسنس لینا پڑے اور بڑی کڑی شرائط کے ساتھ, اور ہم اور آپ یہاں پہ سوائے اس کے ہم خود اپنے آپ کو اس قانون کو نافذ کریں کہ جو قانون نہ کوئی حکومت نافذ کرے نہ کوئی معاشرہ نافذ کرے, اس لیے کہ ہمارے معاشرے نے ڈسکنٹینا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. اب یہ بالکل عام سی بات بن گئی, سوائے اس کے کہ ہم خود اس بات پہ غور کریں کہ کیا بات کہ اللہ نے 1500 سے زیادہ حرام چیزوں سب سے پہلے اسی بے حیائی اور بے غیرتی سے ہمیں روکا, اور بے حیائی اور بے غیرتی سے روکنے کا مقصد کیا, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا جو انسان کو بے حیائی اور بے غیرتی کی جانب لے جاتے. اور ایک اور مسئلہ ہے, کسی بھی بیماری کے علاج میں دو چیزوں کا خیال کرنا پڑتا, ایک انسان بیمار ہوا, اب جب بیمار ہو گئے ایک تو ہے بیماری سے پہلے, ایک ہے بیمار ہو گیا, ہمارا معاشرہ بیمار ہو گیا, جب اس کثرت کے ساتھ یہ بے حیائی پھیل گئی, اگر آپ سوچ جاننے والے بہت پہلے سے دیکھ لیتے, جب پہلی مرتبہ کسی عورت کے سر سے چادر سر تھی اسی وقت پیشین گوئی کرنے والوں نے پیشین گوئی کر دی کہ ایک وقت وہ آئے کہ ماں اور بہن کے رشتوں کو پامال کیا جائے, اور مذاق اڑانے والوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھیں یہ کہاں کی بات کہاں جا کے ملا تھی. اور ہم نے دیکھا ہندوستان سات, ہندوستان سے مطلب ہندوستان پاکستان, 7 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا جو پہلی عورت بے پردہ ہوئی اور جو آج اس منزل پہ ہم پہنچ رہے ہیں, کتنی تیزی کے ساتھ, کہاں سے کہاں, ادھر اس پھسلنے کی طرح کہ ایک بار آدمی اس پہ بیٹھ گیا وہ پھسلتا ہی چلا جاتا, کہیں پہ رکنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو ان لوگوں پہلے ہی سے بات لیا کون لوگ, تو کلام معصوم کی روشنی میں بات کر رہے, ہماری اور آج کی آئی سائٹ بہت محدود, لیکن امام تو قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہے ہیں. تو جہاں معاشرہ بیمار بڑھ گیا, اب وہاں دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک اس چیز سے اپنے آپ کو بچایا جائے جس نے ہمیں بیمار ڈالا, جس وجہ سے ہم بیمار ہوئے, اگر خراب پانی کی وجہ سے بیمار ہوئے اس کو چھوڑنا پڑے, اگر غذا میں کسی بے احتیاطی کی وجہ سے بیمار ہوئے اسے چھوڑنا پڑے, اگر ٹھنڈے پانی سے نہانے سے ڈبل نمونیا ہوا تو اب پانی سے کچھ کرنا پڑے, اور دوسری جانب ساتھ میں دوا بھی دینا پڑے. ایک آدمی جو بالکل صحت مند شاید وہ خالی پرہیز سے اپنے آپ کو بچا لے, لیکن جو آدمی بیمار ہو گیا دو چیزیں, تو اب پرہیز کیا کہ ان تمام چیزوں پر آپ خود سے قانون اپنے گھروں میں بنا کے اس پہ عمل کریں, خود سے اپنے گھروں, اور گھر کے کسی فرد پر اتنا بھروسہ نہ کرے کہ جی وہ آپ کے غیر موجودگی میں بھی اس بات کا خیال کرے, کسی پر بھی اتنا بھروسہ نہ کرے, خصوصاً ناپختہ ذہن رکھنے والے بچے. تو اول اگر اس کے بغیر آپ کا کام چل سکتا تو ایسے مسئلے کو اپنی جگہ چھوڑتے ہیں, آپ اس کو اپنے لیے حرام ہی سمجھیں, اور اگر کسی وجہ سے انتہائی نہ گزری تو بس کس بات کا خیال رکھنا کہ کسی پر بھی اتنا بھروسہ نہیں, یہ پرہیز. اور ساتھ میں اس کی دوا دیا, وہ دوا ایک تو ویسے ہی دوا جو ہمیشہ لینے والی دوا ان ماحول میں اور زیادہ ضروری, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ذرا دیکھ ادھر بھی قرآن نے بات کی کہ بے حیائی کے کاموں سے اللہ تمہیں روکتا. ہم نے گزشتہ 3 صدیوں کا جائزہ اس 30 منٹ میں لیا کہ جہاں کہیں مذہب کو ختم کرنا, نئی نسل کو ناکارہ کرنا, ہمیشہ بے حیائی کو استعمال کیا گیا, اور قرآن نے اس کی دوا بتا دی کہ اگر صحیح معنوں میں نماز پڑھی جائے, ہاں یہ شرط ہے کہ صحیح معنوں میں نماز پڑھی جائے, اس کا پہلا فائدہ یہی بتایا گیا, تنہا نہیں پاشا, وہ یہ نماز تمہیں روک دیتی اس بے حیائی سے جس سے تم رکنا چاہ رہے اور شاید نہیں رک پا رہے. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہوگا, بعض لوگوں رکنا چاہ رہے ہیں اور نہیں رک پا رہے ہیں. اسی اس بار جو درس کا یہ سلسلہ آگے بڑھا, یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے گزشتہ اعلان کے مطابق آج کا یہ درس جو 537 درس میری ذات کے حوالے سے آخری درس ہونا, لیکن ابھی درس نمبر 550 تک یہ سلسلہ جو آگے بڑھے, تو اس وقت ہم نے مسائل صرف نماز ہی سے مسائل کو شروع کرنے کا ارادہ کیا, کیونکہ گزشتہ 8 سال سے ترتیب بڑی بگڑی تھی, کبھی کسی موضوع کے مسائل کبھی کسی موضوع, اب یہ اس وقت کی تمام بیماریوں کا حل قرآن بتا رہا ہے اس نماز میں. صحیح نماز. اب وہ صحیح نماز کیا؟ تقریر کے اندر الگ حوالے سے بات ہوگی، مسائل کے اندر الگ حوالے سے بات ہوگی، لیکن آج کی حد پر اس نماز کے مسئلے کو ایک طرف رکھتے ہیں، یعنی نماز کے مسائل، لیکن ان مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مسئلہ سمجھنا پڑے گا. اور یہ مسئلہ جو آپ کو سمجھنا ہے، یہ خالی نماز سے متعلق نہیں، یہ پوری فقہ سے متعلق ہے. اور وہ مسئلہ ہے احتیاط واجب کا. دیکھیے، گزشتہ چند سالوں پے در پے کئی مراجع کرام کے انتقال کے بنا پر ایک صورتحال اس وقت یہ پیدا ہوئی کہ تکلیف کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. اکثریت کو پریشان نہیں، اس لیے کہ اکثریت کو تکلیف کی ضرورت نہیں. تکلیف وہ کرے کہ جو کوئی عمل کر رہا ہے، جسے نماز پڑھنا ہے، جسے روزہ رکھنا ہے، جسے حج کرنا ہے، جسے خمس دینا، جسے والدین کا احترام کرنا ہے، جسے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا، جس کے لیے یہ سارے کو پرابلم ہی تھی، اس کو تکلیف کرے تو آخر کیوں کرے؟ اس کی بات بھی اپنی جگہ صحیح. لیکن جو لوگ تکلیف کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس وقت مسئلہ خاصا فکسپ ہو کے رہ گیا ہے کہ کیا اس وقت کس طرح تکلیف کی جائے اور کس کی تکلیف کی جائے. کس کی تکلیف کی جائے، یہ بار بار بتایا گیا کہ یہ مسئلہ کسی بھی عالم کے بتانے کا نہیں. ہماری سب سے بنیادی پتھر کہ حکم شریعت بتانا عالم کا کام. عالم کا مطلب مستحق فتویٰ دے گا، مسئلہ جاننے والا لوگوں تک یہ فتویٰ منتقل کرے. لیکن موضوع کی تشکیل، موضوع کی تعلیم، یہ نہ مستحق کا کام ہے نہ کسی عالم کا. ایک تو ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے موضوع. حکم یعنی اسلام نے واجب، حرام، مستحب، مباح، مکروہ کیا کہا. موضوع یعنی وہ چیز جس کے بارے میں ہمیں حکم ڈھونڈنا. مسئلہ ہے کہ شراب حرام. اب اگر اس جملے کو دیکھا جائے، اس کے دو حصے، خود لفظ شراب موضوع، شراب کے بارے میں ہمیں جستجو ہے اسلام نے کیا کہا، اور یہ جو جملہ ہے کہ حرام ہے، یہ حکم شریعت. اب یہ بتانا مستحب کا کام ہے کہ شراب حرام ہے کہ حلال. لیکن شراب کس چیز کو کہتے ہیں، یہ مستحب کا کام ہے، یہ آپ کو جستجو کرنا ہے. کہ یہ شراب جو میرے سامنے آٹھ دس مشروبات، کوک بھی ہوگی، روح افزا بھی ہوگی، شراب بھی، اس میں سے شراب کیا، یہ تلاش کرنا آپ کا کام. حتیٰ یہ کہ اگر مستحب کہہ بھی تھے کہ شراب حرام ہے اور یہ اس گلاس میں شراب بھری، اس کا آدھا جملہ اس کے مخلص کے لیے ماننا واجب، آدھا جملہ ماننا اختیار. شراب حرام ہے کہ ماننا واجب، اس گلاس میں شراب بھری، یہ ہمارے اطمینان پر ہے. اب اس لیے کہ مستحد نے کہا ہم اس کو شراب مان لیں، یہ واجب نہیں. ہاں بہرحال جو مستحد ہے جس کی تکلیف ہو رہی وہ عادل تو ہوگا، عادل نہیں ہے تو تکلیف کیسے، عادل تو ہوگا. عادل ہے، ایک عادل کی گواہی کے طور پہ ہم اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچ سکتے کہ جی ہم ان کی تکلیف کر رہے، جب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس گلاس میں شراب ہے تو یہ تو ماننا ضروری نہیں. ایسا نہیں، مستحد کا حکم ماننا ضروری، لیکن مستحد کا اگر کسی موضوع کے بارے میں نظریہ ظاہر کر، وہ ماننا آپ کی مرضی پر. یعنی اگر یقین ہو گیا مان لو، ایک عادل کی گواہی اگر شریعت میں حجت ہے تو مان لو، لیکن یہ سوچ کے نہ مانے کہ جن کی تکلیف کی جا رہی ہم انہی کی بات نہ مانیں، یہ کیسے ہو؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، جس کی تکلیف کی جائے فقط اس کا فتویٰ مانا جاتا ہے یا بعض حالتوں میں اس کا حکم، اس کی گواہی کی وہی حیثیت ہے جو معاشرے کے باقی عادل آدمیوں کی گواہی کی حیثیت ہے. یہ مجھے اس لیے کہنا پڑا کہ تکلیف کے مسئلے میں الجھن اس لیے بھی پیدا ہو کہ بعض علماء نے مسئلہ بھی بتایا اور موضوع بھی بتایا، وہ بھی اپنی جگہ صحیح. اسلام نے کسی پہ پابندی نہیں لگائی کہ اگر تم مسئلہ بتا رہے ہو تو تمہیں تمہارے لیے حرام ہے کہ ساتھ میں موضوع بتاؤ. نہیں، مسئلہ بھی بتائیں گے، موضوع بھی بتائیں گے. یہ آپ پر ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے اس میں سے کتنی بات تو ہم کو ماننا واجب ہے اور کتنی بات ہماری مرضی پر. اب مسئلہ کیا بنا، یہ تو ذرا الجھی ہوئی گفتگو تھی، آئی اس کو سوچنا. اس وقت مرحوم آیت اللہ خوئی امام خمینی اور آیت اللہ گلبائگانی کے انتقال کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی حد تک مومنین کرام کی اکثریت دو یا کسی حد تک تین مراجع کی طرف مائل ہوئی، آیت اللہ عراقی، آیت اللہ سیستانی اور بعض مومنین کرام آیت اللہ روحانی. اب اس میں جن جن لوگوں کے لیے یہ ثابت ہے کہ ان میں سے کون عالم ہے وہ تو ان کی تقریب میں چلے گئے، جن کے لیے ثابت نہیں ہے کہ ان میں کون عالم ہے وہ احتیاط کر رہی ہے، اور احتیاط بھی اسی طرح سے کہ اگر کسی کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ ان تین میں سے ہی کوئی عالم ہے لیکن کون ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا، اسے تینوں میں احتیاط کرنا، اگر کسی کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ تین تو نہیں ان میں سے کسی دو میں سے کوئی عالم، تیسرے کی عالمیت کی دلیلیں مطمئن بخش اطمینان بخش نہیں تو وہ ان دو میں احتیاط کر رہا، بات ذرا الجھی بھی ہے لیکن ایک وقت اور دوسرا مسئلہ ہے، ابھی میں اس کو آج بیان نہیں کر رہا ہوں ورنہ جو اصل مسئلہ بتانا ہے وہ رہ جائے۔ اچھا اب یہ تو فی الحال درس میں آنے والوں کی بھی اکثریت کا یہی طریقہ کار، اب آئیے اس کے بعد ایک مسئلہ یہ کہ یہ تینوں مراجع مرحوم مشتہد کے بارے میں کہ اس کی تکلیف سے باقی رہا جائے کہ نہ رہا جائے الگ الگ فتویٰ دیتے ہیں، آیت اللہ علاقی کا فتویٰ یہ ہے کہ مرحوم مرجع پہ باقی رہنا نہ رہنا آپ کی مرضی پر ہے، آپ چاہے تو مرحوم مشتہد کی تکلیف سے باقی رہیں چاہے تو زندہ پہ آئے، البتہ یہ مستقل اختیار نہیں ہے، جن مسئلوں میں آپ ایک دفعہ زندہ پر آ گئے اسی مسئلے میں واپس کبھی مرحوم پہ جانا چاہے تو اجازت نہیں، لیکن آگاہ سیستانی اور آگاہ روحانی اختیار نہیں دیتے آپ پر واجب کہ آپ مرحوم مستحق کی تقلید ہی پہ باقی رہیں، اگر آپ ان کو عالم سمجھتے ہیں زندہ سے بھی، جس کی اس وقت آپ نے تقلید کی ہے اس کو زندوں میں عالم سمجھ رہے ہیں، مرحوم مستحق اگر آپ کے خیال اس وقت کے زندہ مستحق سے بھی زیادہ علم رکھتا تو آگاہ سیستانیوں کے روحانی فرماتے ہیں کہ ان پہ باقی رہنا واجب، حتیٰ یہ کہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر آپ مرحوم کو چھوڑ کے زندہ پہ آ گئے، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آگاہ سیستانی کا ہی نظریہ، چنانچہ جیسے ہی آگاہ کوئی آگاہ گلپائکانی کا انتقال ہوا اس نے آگاہ سیستانی کی نیت کر لی کہ میں ہر مسئلے میں ان پہ عمل کروں، یا یہ کہ بعض مسئلوں میں عمل کروں گا اس پہ عمل شروع بھی کر دی، پھر بھی آگاہ سیستانی اور روحانی کہتے کہ جو کچھ آپ نے کیا غلط کیا، جیسے ہی صحیح مسئلہ پتا چلے آپ کو واپس مرحوم پہ جانا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے خیال میں مرحوم کا علم زندہ سے زیادہ، کوئی شک نہیں کہ زندہ کی تکلیف اسی وقت آپ کر سکتے ہیں جب اس زندہ کو موجودہ زمانے میں سب سے بڑا علم، بھارت اس وقت کی صورتحال میں جو مرحوم تھے وہ زندہ سے تو زیادہ علم رکھتے، کیوں؟ ابھی ان کے انتقال کو اتنا کم عرصہ گزرا کہ یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ زندہ نے اتنے کم وقت اپنا علم مرحوم سے بڑھا لیا ہو، لیکن مسئلہ وہاں پہ ذرا کمپلیکیٹڈ جہاں پر کسی آدمی ایک سے زیادہ مرحوم مستحق کی تکلیف کی۔ اچھا مجھے یاد ہے کہ دو سال سے یہ مسئلہ آ رہا اور میں نے دونوں سال ایک ہی بات آپ کے سامنے پیش کی کہ آگاہ سیستانی کے نظریے یہ کہ اگر آپ نے اب تک صرف ایک مرحوم کی تکلیف کی بس اس کے علاوہ کسی کی نہیں مرحوم ہی اور اس کے بعد زندہ پہ تو آپ کے لیے مسئلہ آسان ہے مرحوم پہ باقی رہنا واجب، ہاں آگے چل کر جب کبھی زندہ کا علم بڑھ جائے تو دیکھا جائے گا، لیکن وہ لوگ کہ جو ایک سے زیادہ مرحوم کی تکلیف کر چکے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آگاہ سیستانی اور روحانی دونوں سے کہ آپ دونوں فرماتے ہیں مرحوم پہ باقی رہنا واجب، کون سا مرحوم؟ ہم نے ایک مرحوم کی تو تکلیف نہیں کی، ہم نے پہلے آگاہ حکیم کی تکلیف کی تھی، پھر آگاہ کوئی کی تھی، پھر آگاہ گلپائکانی کی تھی، اب آپ کی تکلیف، تو اس کا جواب وہی تھا اور وہی ہے کہ اس صورت میں آگاہ سیستانی اور روحانی دونوں کہتے ہیں کہ مسئلہ مرحوم اور زندہ کا نہیں، مسئلہ ہے کہ تکلیف عالم کی کرنا، جب سے آپ نے تکلیف شروع کی آج تک جتنے مستحق گزرے ان میں سے جس کا علم سب سے زیادہ اس پر باقی رہنا آپ پر واجب، یہ آپ کو تحقیق کریں، اور تحقیق آپ کسے کریں گے؟ ہم جیسے بچوں سے نہیں بلکہ باقاعدہ جو مستحدین ہیں یا مستحد بننے کے قریب قریب نجف اور قم کے حوضے میں جو علماء موجود ہیں۔ اچھا اب دیکھیے یہ تو ایک مسئلہ بیان شدہ، ایک مسئلہ یہ کہ ہم جس مرحوم کی تکلیف پر باقی، جیسے میں باقی کسی بحث میں پڑے بغیر اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جتنے مرحوم کی تکلیف آپ نے کی اگر حکیم سے تکلیف شروع کی تو ان تین چار میں آپ کے خیال میں سب سے زیادہ علم کس کا مسئلہ، میں اپنی تحقیق کی بنیاد پہ کہوں گا آگاہ کوئی، لیکن یہ موضوع یہ میری اپنی تحقیق، کہ آغا خوی اپنی زندگی کے آخری حصے آغا محسن الحکیم سے بھی بقول اہل خبرا کے علم میں زیادہ تو خیر ان کی تقریب. لیکن اگر کسی مسئلے مرحوم مجتہد نے احتیاط واجب کا لفظ استعمال کیا تو احتیاط واجب میں ہم دوسرے کی بات مان سکتے ہیں. میں نے 2 سال یہ مسئلہ بتایا کہ دوسرے سے مطلب کون ہوگا, انہیں مرحوم مجتہدین میں جو علم میں دوسرے نمبر پر. لیکن سال گزشتہ بلکہ اسی سال رمضان میں بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں, احتیاط واجب میں اگر آغاز کوئی کی احتیاط واجب تو آپ کو آغاز سیستانی کی بات ماننا, یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور یہ ان کا فتویٰ. چنانچہ اس مجمع میں سے بھی بہت سے لوگ وہاں تھے جہاں یہ اعلان ہوا اور اسی اعلان کو شرط حجت سمجھتے ہوئے کہ ایک آدمی کی گواہی ہے. میں نے ابھی تقریروں میں یہ کہا کہ میرا یہ نظریہ ہے لیکن خلا عالم نے یہ کہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے, کتنے قابل احترام عالم ہے, ان کی بات مان لی. لیکن ابھی بعض زائرین جو نجف اشرف گئے اور آغاز سیستانی سے یہ مسئلہ پوچھ کے آئے تو ایک مرتبہ پھر بات بالکل واضح ہو گئی اگر یہ پہلے سے واضح ہے. اور وہ یہ کہ آغاز سیستانی نے قطعاً یہ فتویٰ نہیں دیا کہ صرف احتیاط واجب میں صرف زندہ کی تقریب کرنا, نہیں, وہی نظریہ کہ زندہ اور مردہ کی بحث کو نکالنا. جب سے آپ نے تقلید شروع کی اور آج جن کی آپ تقلید کر رہے ہیں یہ سارے مراجع کے نام سامنے رکھے اور تحقیق کیجئے کہ ان میں علم میں سب سے زیادہ کون فتویٰ اس کا مانے. جب وہ احتیاط واجب لگائے تو اسی لسٹ میں اب آپ یہ تحقیق کیجئے کہ علم میں دوسرے نمبر پر کون. اگر آپ کے خیال انہی مرحومین ہی میں سے کوئی دوسرے نمبر پر احتیاط واجب میں اس کی بات مانے اور اگر وہ دوسرا بھی احتیاط واجب لگا تو پھر آپ انہیں مرحوم اور زندہ کو ملا کے دیکھیے علم میں تیسرا کون. یعنی آغاز سیستانی نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ مرحوم کی احتیاط واجب میں آپ کو میری ہی بات ماننا, نہیں, یہ آپ کی تحقیق پر. اگر آپ کے خیال مرحوم کے بعد علم میں جو دوسرا تھا وہ بھی مرحوم ہو چکا